بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات گرامی آج کی وقت کی حکومت اصل عام حضرات کے لیے نہیں تھی، طرف کے ذمہ داروں کو یہاں مدعو کیا گیا تھا، ان سے درخواست کی گئی تھی کہ یہاں تشریف لائیں اور بہت ہی اہم ترین بلکہ دردناک اور بڑی المناک بات ان کے سامنے رکھنی تھی، تو شاید اب تک نہیں پہنچ سکے یا کیا صورتحال ہے. بہرحال وہ جب تک آئیں گے، اور آئیں گے بھی یا نہیں آئیں گے اللہ کے علم ہے، لیکن میں وہ صورتحال عرض کر دیتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد. اسلام اور دیگر مذاہب اور مسلمان اور دیگر اقوام میں جو طرح طرح کے فرق ہیں، ان فرقوں میں سے ایک بہت بڑا فرق یہ ہے کہ اسلام کی پوری تاریخ میں کہیں بھی دوسرے مذہب یا دوسری مذہبی شخصیات کی کہیں کوئی توہین نہیں کی گئی. اسلام کی پوری تاریخ یہ بتاتی ہے کہ نہ مسلمانوں اور نہ اسلام نے اس کی اجازت دی کہ دوسرے کسی مذہب یا دوسرے کسی مذہبی شخصیت کی توہین تحقیر ہرگز اسلام برداشت نہیں کرتا. اس سلسلے میں عجیب بات ہے، قرآن کریم نے اعلان کیا وَلَا تَصُبُّ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اللہ کے علاوہ کسی اور کو جو اپنا معبود بنائے ہوئے ہیں کبھی تم ان کو برا بھلا نہیں کہنا. برا بھلا کہنا اور چیز ہے، اور دلائل کی بنیاد پر گفتگو کرنا اور چیز ہے. دلائل کی بنیاد پر گفتگو کرنے کو کہتے ہیں بحث و تمہیز، جس کو آپ کہہ سکتے ہیں ڈسکشن. اور برا بھلا کہنا جو ہے وہ دوسرے کی توہین کرنا، سب کو ختم کرنا، گالیاں دینا، توہین آمیز سلوک کرنا، اسلام نے اس کی اجازت نہیں. جب قرآن نے یہ اعلان کیا وَلَا تَصُبُّ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَصُبُّ اللَّهُ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، کہ اگر تم نے دوسرے مذہب کے پوجنے والوں کو یا دوسرے مذاہب کے لوگ جن چیزوں کی پوجا کرتے ہیں، اگر تم نے ان کو برا بھلا کہا، اس کا نتیجہ یہ نکل آئے گا کہ تمہارے معبود حق کو برا بھلا کہا جائے گا. تم معبود غیر حق کو برا بھلا کہو گے، اس کا ریئیکشن یہ ہوگا کہ تم معبود برحق کے متعلق وہ طرح طرح کی نازیبا باتیں کہیں گے. یہی وجہ ہے کہ جس طرح سے اسلام حکم دیتا ہے اپنے نبی یعنی جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور محبت کرنے کا، اسی طرح سے ہر نبی کی تعظیم کا حکم دیتا ہے. چنانچہ اگر کوئی شخص حضور کی توہین کرے گا تو اسلام سے خارج، اسی طرح سے اگر کوئی دوسرا کسی نبی کی توہین کرے گا وہ بھی اسلام سے خارج ہوگا. یہی وجہ ہے کہ اسلامی تاریخ میں کبھی بھی مسلمانوں نے کسی دوسرے مذہب کی شخصیت کو کبھی نہ توہین کی نہ برا بھلا کہا، لیکن اس کے مقابلے میں دوسری قوموں کی تاریخ تاریخ ہے. دوسری قوموں نے اسلام پر، اسلام کی شخصیات پر، اسلام کی بنیادی کتاب پر ہر دور میں رقیق رقیق حملے کیے، توہین آمیز کتابیں لکھی گئیں، اور یہ ہر دور پر چلتا رہا. قرآن نے بھی اس بارے میں بیان کیا، اشارے بھی دیے. کب بدت البغضاء من افواہہم، ان کے منہوں سے تمہارا بغض، تم سے جو نفرت ہے وہ ظاہر ہو جاتی ہے، اور جو ان کے دلوں میں ہے وہ تو اس سے بھی زیادہ سخت ہے. آپ اخبار پڑھے لکھے ہیں، اخبار پڑھتے رہتے ہوں گے، آج بکثرت ایک لفظ آتا رہتا ہے، اس وقت ہم ایک نظریاتی جنگ لڑ رہے ہیں. یہاں سے مسلمانوں کو سمجھ جانا چاہیے کہ یہ جنگ کس چیز کی ہے، یہ اسلام اور کفر کی جنگ ہے. ہم نظریاتی جنگ کر رہے ہیں، یعنی وہ اسلام کا نظریہ باقی رہنا بھی چاہیے یا نہیں. خیر، قد بدت البغضاء من افواہہم، بغض اور نفرت جو اسلام کی ہے ان کے منہوں سے ظاہر ہے، اور دلوں میں جو ہے وہ تو اس سے بھی زیادہ سخت ہے. اور اس لیے قرآن نے کہا ولن ترضى عنك اليهود والنصارى حتى تتبع ملتهم، اے مسلمانوں تم سے یہودی نصاری تب تک مطمئن نہیں بیٹھ سکتے جب تک تم اپنے مذہب سے باہر نہیں آؤ گے اور اپنے مذہب کو ختم نہیں کر دو گے، ان کے رنگ میں رنگ نہیں جاؤ گے، اس کے بعد پھر وہ مطمئن ہوں گے. وہ یہی چاہتے تھے. اسلامی شخصیت، اسلام کی کتاب، اسلام کی معزز چیزوں کی توہین کا سلسلہ پوری تاریخ میں ہمیشہ رہا ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات اقدس سے کتابیں لکھی گئی، کیونکہ وقت آیا تھا کہ ایک شخص نے کتاب لکھی تھی، اس کا نام رکھا اس نے رنگیلا رسول، اور اسے یہاں برصغیر کے مسلمانوں کو بے انتہا تکلیفیں پہنچی اور افسوس ہوا، اور ایک نوبت یہاں تک آ گئی تھی کہ جس شخص نے وہ رنگیلا رسول نام کی کتاب لکھی تھی اس کو دوسرے ایک مسلمان نے خوب جذبات میں آ کر کے اس کو برسر بازار یا برسر عدالت جا کر قتل کر دیا تھا، جس کا نام تھا غازی علیم الدین، اور جس نے وہ کتاب لکھی تھی وہ کچھ رام پال یا کیا اس کا نام تھا، رنگیلا رسول۔ اس کے لکھنے کا مطلب یہ تھا کہ مسلمانوں کا نبی نعوذ باللہ من ذالک شہوت پرست ہے، اور اس کے لیے اس نے طرح طرح کا مواد اس میں اکٹھا کیا تھا۔ اس میں عام بات اس نے یہ کہی تھی کہ صاحب دیکھو، مسلمانوں کا نبی اتنے زیادہ نکاح کرتا ہے، ثابت یہ ہوتا ہے کہ نعوذ باللہ وہ جنس زدہ ہے، وہ شہوت پرست ہے، اور شہوت پرستی جس کی زندگی کا بہت بڑا شعار رہا ہے۔ تو رنگیلا رسول، رنگیلا کا مفہوم آپ سمجھ سکتے ہیں، رنگیلا کا مفہوم کیا ہے؟ اس کے مقابلے میں مسلمانوں نے کبھی بھی نہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، نہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی، نہ کسی دوسرے شخص کی کبھی کوئی توہین کی بات نہیں کہی، کہہ بھی نہیں سکتے۔ کیوں؟ ان کا مذہب انہیں روکتا ہے، ان کا مذہب انہیں حکم دیتا ہے کہ ایسا نہیں کرو۔ یہی نہیں بلکہ ان کا رویہ یہاں تک رہا کہ انہوں نے کچھ ایسے افراد کو جو مسلمان گھروں سے پیدا ہوئے ان کو بھی استعمال کر لیا۔ کس کام کے لیے استعمال کر؟ تم بھی لکھو حضور کے، بلکہ سلمان رشدی بھی۔ مسلمان کبھی اپنی ایمانی غیرت کی بنیاد پر اس کو برداشت نہیں کرتا، کبھی اپنی پریشانی کی بنا پر خاموشی اختیار کر لیتا ہے، کبھی کوئی رد عمل سامنے آتا ہے، کبھی کوئی رد عمل سامنے آتا ہے۔ اس وقت جو مجھے اب کرنا تھا وہ یہ کہ پچھلے 17 سال سے مسلمان اپنے اہم دنوں کے موقعوں پر، جیسے شب برات، جیسے عید، جیسے عید الفطر، اور اس کے علاوہ دوسرے اہم ایام کے موقعوں پر آتش بازیاں کرتے ہیں۔ کچھ لوگ شادیوں کے موقع پر بھی آتش بازیاں کرتے ہیں، پٹاخے چھوڑنا، بنگولے سر کرنا یا آتش بازی، یہ عام اس کے الفاظ ہیں۔ بزرگوں، یہ کتنی دردناک بات ہے، پچھلے کئی سال سے یہاں کشمیر میں آتش بازیوں کے اندر قرآن کریم کی آیات استعمال شدہ پائے گئے۔ اس کا مطلب یہاں کا مسلمان قرآن جلا رہا ہے، اور اس کی ایک مثال یہ ہے۔ یہ آتش بازی کا کور ہے، اس کے اوپر دوسرا کور چڑھا گیا، اسی میں وہ مواد لپیٹ کر کے رکھا گیا ہے، یہ پھٹ گیا، پھٹنے کے بعد جل گیا، پیچھے سے کاغذ جو پھٹا وہ یہ ہے۔ اس میں سیدھے قرآن کریم کی آیت ہے اور ترجمہ بھی لکھا ہوا ہے، ترجمہ ملیالم میں ہے، اور شاید ممکن ہے آپ حضرات کو معلوم ہوگا کہ یہ آتش بازیاں سب سے زیادہ مدراس میں ہوتی ہیں، بنتی ان کی فیکٹریاں بنی ہیں، سراج کاسی وہ جگہ کا نام ہے، یہ ہے وہ ڈبا جہاں سے سب زیادہ یہ بنتی ہیں۔ اس سال بھی سینکڑوں کی تعداد میں ایسی آتش بازیاں پائی گئیں اور وہ موجود ہیں جو قرآن کریم کی اوراق میں تھی۔ وہاں کے انتظامیہ کو بھی بتایا گیا، صاحب یہ ہے وہ صورت حال۔ وہاں کہا دیکھو، لائن آرڈر کا مسئلہ نہیں پیدا ہونے دینا، انا للہ وانا راجعون۔ مسلمان کہتا ہے لائن آرڈر کا مسئلہ، یعنی قرآن مسلمان جلا رہا ہے، مسلمان بیچ رہا ہے، ہمارا مسلمان باپ اپنے بیٹے کو دے رہا ہے پیسہ، وہ بیٹا آتش بازیاں لا کر جلا رہا ہے، اور ہمارا مسلمان افسر کہتا ہے لائن آرڈر کا مسئلہ نہیں، میں دبا دو اس کو۔ یہ ہے وہ پریشان کن صورتحال۔ تو اب مجھے عرض جو کرنا تھا، اس سلسلے میں وہ یہ کہ آتش بازی بنیادی طور پر ہی غلط چیز ہے، اور 17 طرح کی خرابیاں ہیں۔ پہلی خرابی جو اول مرحلے میں ہر انسان کے سمجھ میں آ سکتی ہے، وہ کیا؟ کہ صاحب آتش بازی کی وجہ سے ماحول بگڑ جاتا ہے۔ ماحول بگڑنے کے معنی، یہ اتنا ہی نہیں ہے کہ صاحب لڑکے اور لڑکیاں آوارہ ہو گئے، ہم کہیں گے ماحول بگڑ گیا۔ ماحول کا مفہوم بہت زیادہ وسیع ہے، غیر ضروری شور یہ بھی ماحولیات کے جز میں آتا ہے۔ جیسے دھواں، گرد و غبار، یہ بھی ماحول کی خرابی ہے، اسی طرح سے غیر ضروری شور بھی ماحول کی خرابی ہے. اور جب اتنے دھماکے ہونے لگتے ہیں اور مسلسل ہوتے رہتے ہیں تو ہم لوگوں کو تو چونکہ اس کا زیادہ تجربہ نہیں ہے، جن شہروں میں یہ ہولی اور دیواریاں ہوتی ہیں وہاں تو رات گزارنا مشکل ہو جاتا ہے لوگوں کو، اور تمام سنجیدہ لوگ تنگ آ جاتے ہیں، یہاں تک کہ وہاں کے ابتدا میں جو تائید کرنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ بھی کال کہتے ہیں یہ تو بندی ہو جانا چاہیے، اس پہ تو بین لگنی چاہیے، اس پہ تو قانون بننا چاہیے. کہ صاحب دھماکوں پہ دھماکے چاروں طرف سے ہو رہے ہیں اور ہر آدمی ڈرتا ہے کہیں آگ نہ لگ جائے، اور چاروں طرف سے آگ کے بنگولے، اور بعض دفعہ بڑی سے بڑی آتش بازیاں، پھر اس میں مقابلے یہ ہوتے ہیں کہ کس کی آتش بازی کا یہ جو ہے وہ چنگاریاں کتنے دور تک پھیلی اور کیا کیا. تو بہرحال شور الگ، دھماکے الگ، تو پہلی چیز یہ خرابی ہے. دوسری چیز خرابی یہ ہے کہ یہ قومی معیشت کا ایک بہت بڑا نقصان ہے. وہ آتش بازی کا بناتا ہے، اگلا بیچتا ہے، اگلا ہوتے ہوتے پھر وہ مارکیٹ میں پہنچتا ہے، مارکیٹ میں پھر لوگ اس کو بیچتے ہیں، اور بچے خریدتے ہیں یا بڑے بھی خریدتے ہیں. اور اب تو بڑی المناک بات یہ ہے کہ بڑا جگہ بڑوں اور بچوں کو فرق ہی نہیں رہا، وہ تو بچے بھی اس طرح سے اس کو خرید کر کے جلا رہے ہیں جس طرح سے بڑے، بڑوں اور بچوں میں فرق ہی نہیں رہا، نوجوان لڑکے مقابلہ رائیاں کرتے ہیں. تو اب 100 روپے کی، 200 روپے کی، 500 روپے کی آتش بازی، انہیں آگ لگائی، آگ لگانے کے بعد وہ دھماکہ ہوا، چنگاریاں نکلی، 10 منٹ تک، 15 منٹ تک وہ چنگاریاں پھیلتی رہی، بعد میں گھس گئی. تو آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ اس سے زیادہ حسن تو چاند میں ہے، اس سے بے انتہا زیادہ حسن ستاروں میں ہے، اس سے بہت زیادہ حسن دن کے روشنی، دن کے سورج میں ہے. ہم نے تھوڑی دیر کے لیے وہ چنگاریاں پھینکی، چاہے 5 منٹ تک وہ پھینکتی ہیں تو فائدہ اس کا کیا ہے؟ عجیب ہے. قرآن کریم نے کہا کہ جب انسانوں کے پاس ایمان نہیں ہوگا تو بے وقوفی کا کام ان کو مزیدار کم لگنے لگیں گے. دیکھ لیجیے، فائدہ کچھ نہیں اور مزہ آ رہا ہے، ہاتھ کیا آئے گا؟ کچھ نہیں. جس باپ نے پیسہ دیا، جس نوجوان نے وہ آتش بازی خریدی، جس نے آگ لگائی، یہ سارے مل کر کے عقلی بنیاد پر حقیقت پسندی کے ساتھ غور کریں گے، ہاتھ میں کیا آیا، فائدہ کیا ہوا آپ کو؟ اور کچھ نہیں. تب تھوڑی دیر کے لیے ہم نے دیکھا چنگارے نکل رہے ہیں اور دھماکہ زور سے ہوا، بس اس کے علاوہ کوئی فائدہ نہیں. تو فائدہ کچھ بھی نہیں، معاشی طور پر نقصان دینے والا ہے. چونکہ بعض لوگ ہزاروں نہیں لاکھوں روپے تک اڑا دیتے ہیں آتش بازیوں میں، اور غیر مسلموں کی دیکھا دیکھی مسلمان بھی کرنے لگے. وہ غیر مسلم اپنی ہولیوں پر اور اپنی دیوالیوں اور دوسرے کیا کیا ان کے تہوار ہیں ان پر، اور مسلمان جو ہے وہ شب برات پر، شب قدر پر، عید کے موقع پر، بقرعید کے موقع پر، اور نہ جانے اس میں کیا خوشی محسوس ہوتی ہے. اور کچھ علاقوں میں مسلمان باقاعدہ ان کی عید کی خریداری میں ایک جز یہ بھی ہے داخل ہو گیا، باہر کی جگہوں پر کہاں، خود یہاں رہتے جموں کشمیر، کہ عید خریداری میں ایک جز یہ شامل ہے کہ صاحب ہمیں یہ بھی خریدنا ہے. بچوں کے لیے آتش بازیاں کتنی خریدی جائیں گی؟ اس لیے اسلام نے پہلے اس کو حرام کہا. اور کیوں کہا؟ اس لیے، نمبر ایک، کہ غیر مسلموں کی نقالی ہے، اور ہر وہ عمل جس میں غیر مسلموں کی نقالی کی جائے گی وہ اسلام کو پسند نہیں ہے، ایک وجہ. اور دوسرے وجہ، اس مال کو ضائع کرنا ہے. ایک آدمی اگر 100 روپے کے نوٹ کو کھڑا کر کے آگ نہیں لگاتا ہے، جو سبھی نقصان ہے، لیکن 100 روپے کی یہ چیز خرید کر جب وہاں آگ لگائی، یہ بھی تو وہی ہے. اس میں فرق کیا ہوا؟ بس آپ نے 100 روپے برابر نہیں جلایا، وہاں پہ اس دکاندار کو دیا، دکاندار سے کوئی چیز لا کر کے بیچی اور اس کا پھر جلائی. یہاں تک تو تھا عمومی معاملہ، لیکن اب جب صورتحال یہاں تک آ گئی کہ باقاعدہ کچھ فیکٹریوں والے مسجدوں میں جا کر کے وہاں سے قرآن کریم پرانا اٹھا کر کے فیکٹریوں میں پہنچا دیتے ہیں، کچھ افراد اسی کام کے لیے لگے ہوئے ہیں، اور وہ جا کر کے مسجدوں سے، حتیٰ کہ دکانداروں سے قرآن خریدیں گے، اس کے جلد پھاڑ دیں گے اور لا کر فیکٹری والوں کو دیتے ہیں. فیکٹری میں عورتیں ان کو بناتی ہیں، ان کو نہیں معلوم یہ کیا ہے، اور یہ ہو سکتا ہے معلوم بھی ہو، واللہ عالم کیا ہے صورت حال. لیکن اب وہ گویا اسی میں وہ مسالہ بھر رہے ہیں، اس کا قرآن کے ورق میں اس کو کیا. اور ساتھ میں یہ بھی ان کو معلوم ہے کہ جب آتش بازی جلتی ہے اس میں سے کون سا حصہ بچ جاتا ہے اور کون سا لازمن جلتا ہے. جو لازمن جلتا ہے اسی میں قرآن کا ورق لکھا، اور باقی والا عبارت ہے وہ باہر چھوڑ دیتے ہیں. تو اس کی مطلب مثال پچھلے سال بھی ہم نے دیکھی، کچھ لوگ فون پہ بتاتے رہے، اس سال بھی کئی جگہ ایسا ہوا. تو آج صبح ہی ہم معلوم کر رہے تھے، تو وہ امام صاحب ہم ایک ہیں، ان کے پاس وہ سارا اس وقت تقریب ہونے کا، کتنے صاحب کے اندر سینکڑوں کی تعداد میں میرے پاس جمع ہے. اور کیا کیا کہا، یہاں کے تھانےدار صاحب کو بھی ہم نے دکھا دیا، یہاں کے تحصیلدار صاحب کو بھی ہم نے دکھا دیا. تو ایک ان دو میں سے ایک صاحب مسلمان تھے، اس نے کہا کوئی بات نہیں، رہنا تو اس سے کچھ نہیں ہوتا. جب بےغیرتی ایسی تاریخ ہو جاتی ہے تو پھر یہی باتیں سننے کو ملتی ہیں. تو اصل میں ہم نے سوچا تھا اس وقت ایک طرف سے ہم کوشش کریں گے یہاں کے تمام اماموں کو درخواست کریں کہ وہ لوگوں کو سمجھائیں تین باتیں. نمبر ایک, دکاندار آتش بازی لانا ہی چھوڑ دیں, یقیناً ان کا معاشی نقصان ہوگا, لیکن اپنی دین کی حفاظت کے لیے وقتی معاشی نقصان آدمی برداشت کر لیتا ہے, کر لینا چاہیے اگر ایمانی تقاضا زندہ ہو. دوسرے وہ والدین جو اپنی بچوں کو پیسہ دیتے ہیں اور وہ پیسے بعد میں آتش بازی چھوڑتے ہیں, وہ بچے سمجھ جائیں, وہ والدین پیسہ نہ دیں, اور اگر پیسہ دے رہے ہیں تو نگرانی کریں یہ پیسہ کس چیز میں استعمال ہو رہا ہے, نمبر دو. اور نمبر تین, وہ بچے جن کو ذرا سا بھی کسی درجے میں شعور آ گیا ہو وہ سوچیں ہم کیا کر رہے ہیں. دوسرا, کوئی شخص قرآن کی توہین کرے گا مسلمان فوراً شور مچانے لگتے ہیں, اور خود اگر قرآن کی توہین کرنے لگتا ہے توہین ہی نہیں, یہ تو جلا رہا ہے اپنے آپ سے, تو سطح ہم قرآن کو جلا رہے ہیں اور پخاتوں کے ساتھ. اللہ اکبر. کہنے والا ہو سکتا ہے کوئی کہے گا کہ صاحب قرآن کریم تو حضرت عثمان غنی کے دور میں بھی جلایا گیا, یقیناً جلایا گیا, لیکن وہ یہ شکل نہیں تھی, یہ شکل وہ کچھ اور تھی. ڈاکٹر بھی نشتر لگاتا ہے اور ڈاکو بھی چھڑا مارتا ہے, بغیر دونوں صورتوں میں خون باہر نکل آتا ہے, لیکن ایک کے پیچھے جذبہ کچھ اور ہے, دوسرے کے پیچھے جذبہ کچھ اور ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں قرآن کریم کی صورتحال یہ تھی, جو انہیں قرآن تیار کیا تھا, حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن چونکہ ایک جلد میں جمع نہیں کیا تھا, آپ دنیا سے تشریف لے گئے, قرآن منتشر تھا, بالکل اسی طرح سے مان لیا جیسے ایک ایک ورق پر قرآن لکھا ہوا اور یہ الگ الگ ہے. اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ایک ہی فائل میں جمع کرایا اور ترتیب لگوائی اور پھر پورا انتظام کیا, اور وہ ایک ہی ترتیب میں سارا فائل لگوایا گیا. ایک ہی ترتیب میں سارا فائل لگانے کے بعد اسی حال میں وہ اوریجنل نسخہ رہا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اس میں پڑھنے میں کوئی اختلافات ہو گئے تھے, ان اختلافات کی بنیاد پر وہ اختلافات ہو گئے تھے پڑھنے, ان اختلافات کی بنیاد پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے ایک نیا نسخہ قرآن تیار کرایا, پھر اس کی آٹھ نقلیں بنوائیں, اور وہ جو پرانا قرآن تھا وہ سارا منگوا لیا, اور منگوانے کے بعد کہا اس حصے کو نظر آتش کر دو. یہ نظر آتش کر دو کا مفہوم ٹھیک وہی ہے جو ہمارے یہاں دفن کرنے کا مفہوم ہے. وہاں نظر آتش کرنے کو توہین آمیز عمل نہیں سمجھا جاتا تھا, یہاں اس کو توہین آمیز عمل سمجھتے ہیں. وہاں اس کی یہ ہے کہ یہاں ایک قوم ہمارے نظروں کے سامنے ہے جو اپنے مردوں کو نظر آتش کرتی ہے, ان کے اس طرز عمل کی بنا پر اس عمل کے اندر نفرت پیدا ہو گئی ہے. اور یہاں پر ایسے مان لیا جیسے کہ یہاں ایک قوم کھڑے ہو کر پیشاب کرتی ہے, اس لیے ہم کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کو بہت بری نظروں سے دیکھتے ہیں, نہایت مکروہ سمجھتے ہیں, کیونکہ یہ دوسری قوم کا طرز عمل ہے, اور دوسری قوم کا طرز عمل ہم مسلمان اختیار نہیں کر سکتے. لیکن عرب سوسائٹی میں کھڑے ہو کر پیشاب کرنا اتنا زیادہ معیوب نہیں تھا, چنانچہ خود حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تبوک کے سفر میں کھڑے ہو کر پیشاب کیا ہے, وہاں تو وجہ رہی ہے. اور اس وجہ میں حضور نے کیوں کھڑے ہو کر پیشاب کیا؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کہا کرتی تھی, اگر تم سے کسی آگے نے یہ کہا حضور کھڑے ہو کر پیشاب کرتے تھے تو کبھی نہیں ماننا. اور حضرت مغیرہ بن شعبہ اور حضرت حذیفہ اور کئی صحابہ اور بیان کرتے ہیں کہ ہم حضور کے سفر میں ساتھ تھے تبوک میں, حضرت عائشہ سفر میں نہیں تھی, وہاں حضرت نبی علیہ السلام نے بیٹھ کر پیشاب نہیں کھڑے ہو کر پیشاب کیا. اب نیچے وجوہات معلوم کرتی کیوں ایسا ہوا, تو نیچے وجوہات بیان کرتے ہوئے انہوں نے کہا ایک تو بڑی اہم وجہ یہ تھی کہ حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ جاری کر دینا چاہتے تھے کہ اگر آئندہ کبھی بھی کسی مسلمان کو زندگی کی کسی مرحلے پر کھڑا ہو کر پیشاب کرنے کی نوبت آ گئی, بیٹھنے کی کوئی صورت پیش نہیں آئی, جیسے کہ بہت ساری جگہوں پر بڑے ہوٹلوں میں یا ایئرپورٹوں پر نیچے بیٹھ کر پیشاب کرنے کی کوئی شکل نہیں ہے, نیچے کا پیشاب کرے گا تو نکاسی ہی نہیں ہے, وہ تو دیوار کے ساتھ وہ لگا ہوا ہے اور اسی میں پیشاب کرنا ہے کھڑے ہو کر, اور بیٹھیں گے تو وہ سارا وہی جمع رہے گا, اب وہاں مسلمان یا تو اس کو پیشاب کرنا ہی نہیں ہے, اور کرنا ہے تو کھڑے ہو کر کرنا ہے, کیا کیا جائے. اس صورتحال کے لیے حضور نے دروازہ کھول دیا کہ جب تم ایسی صورتحال میں پھنسو گے تو پھر میں تمہارے لیے جواب کا راستہ کھول دیتا ہوں. یہ تو حضور کے نظم صدیوں بعد بلکہ ہزار سال سے اوپر آگے تھے, لیکن یہاں بہت آگے سمجھا جا رہا. ٹھیک اسی طرح سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ جو قرآن کریم کے وہ نظر آتش کرایا تھا, وہ نظر آتش کرانے کا عمل در حقیقت اس قرآن کو بیادبی ہونے سے بچانے کے لیے دوسری مخلوق کے حوالے کیا گیا. جیسے ہم مٹی کے حوالے قرآن کر دیں گے, آج ہمارے حکم کیا کہ صاحب اگر قرآن کریم ناقابل استعمال ہو تو اس کو مٹی کے حوالے کر دیا جائے, مٹی کے حوالے کر دیا جائے, بس ٹھیک اسی طرح سے جس طرح سے مٹی کے حوالے کرنا ہے آگے چند دنوں کے بعد وہ قرآن باقی نہیں رہے گا, اسی طرح سے وہاں انہوں نے مٹی کے حوالے کر دیا, آگ کے حوالے کر دیا تھا. ہمارے سامنے تین آپشن ہیں, پانی کے حوالے کرنا, مٹی کے حوالے کرنا, آگ کے حوالے کرنا. آگ کے حوالے کرنا چونکہ توہین آمیز عمل ہے اس لیے آگ کے حوالے نہیں کیا جانا چاہیے یہاں دوسری قوموں کی ریئیکشن میں, اور پانی کے حوالے کرنا درست ہے مگر جب پانی بہت گہرا ہو اور واپس قرآن کے اوراق اٹھنے کا خطرہ نہ ہو, اور جب مٹی کے حوالے کرنا چاہیں گے پھر تو سب سے بہتر یہ ہے. یہاں جو یہ آتش بازی میں قرآن جلایا جا رہا ہے یہ تو توہین آمیز عمل ہے, اس لیے اصل تو آپ حضرات کے رہے نہیں، یہ تو اصل میں ہم نے پریس والوں کو بلایا تھا، تو اب یہاں کے اماموں کو، بہت سارے اماموں کو آج اطلاع ہم نے بھیجی، کچھ اگلے جمعہ کو بھی اطلاع بھیجیں گے، ان سے درخواست کریں گے بھائی، ایک تو عام مسلمان سے یہ کہو یا آتش بازیا اپنے بچوں سے ان پر پیسہ ضائع مت کراؤ، اور اب تک تو صرف بھی اسراف تھا، اب تک تو صرف یہ پیسہ ضائع کرنا تھا، اور اب یہ قرآن کریم جلانے کا عمل ہے، اور کچھ پتا نہیں یہ سلسلہ کب تک چلتا رہے گا، کیونکہ آتش بازیاں بنتی رہیں گے، کہاں پہلے آتش بازی کو کھول کر دیکھیں گے اس میں قرآن ہے یا نہیں، اور جو ہے وہ کھل جائے گی، اس کے بعد پھر وہ استعمال ہونے والی نہیں ہے، تو ایک تو یہ خریدے ہی نہیں، اور اگر میں اسی نے اس کو گوارا کر لیا اور یہ سلسلہ چلتا رہا اور مسلمانوں نے اس کو نہیں چھوڑا، تو آگے جل کر کے نہ جانے کیا ہونے والا ہے، یعنی جب کوئی قوم قرآن کی توہین کرنے لگتی ہے، چاہے وہ غیر مسلم ہوں، ان کو خدا کی طرف سے عذاب آ جاتا ہے، اور جب مسلمان کرنے لگتا ہے تو اور اس کو گوارا نہیں ہوتا، پھر تو اور زیادہ سخت ہوتا ہے، یہی اصل میں یہاں کے والدین کو سمجھا رہا تھا، اور یہاں کے دکانداروں کو، والدین کا سمجھانے کا مسئلہ تو اتنا مشکل نہیں ہے جتنا یہاں کے دکانداروں کے حلق میں یہ بات اتار دی، کیونکہ اس کا ذہن تیار نہیں ہوگا، اس کو محسوس وہ سوتا ہے اس سیزن میں مجھے اتنا صاحب وہ شبران آنے والی ہے، اور میں اتنا اسٹاک لا کر کے رکھوں گا، اور اسٹاک لا کر رکھوں گا، اس کے بعد پھر اس سے اتنا مجھے نفع ہوگا، ظاہر ہے اس نفع سے اس کو قربانی دلوانا یہ کوئی آسان چیز نہیں ہے، یہ تو جب ایمانی جذبہ ہوتا ہے، قوی ہوتا ہے، غیرت ہوتی ہے اور حمیت ہوتی ہے، تو آدمی تیار ہو جاتا ہے بڑے سے بڑا نقصان برداشت کرنے کے لیے، لیکن یہ کرنے کے لیے تیار نہیں، لیکن جب ایمان کا جذبہ دب جاتا ہے اور تو اس کے آخر آدمی کچھ بھی کرنے لگتا ہے، اس کو اثر ہی نہیں ہوتا، تو بہرحال ایک تو آپ حضرات باخبر ہو گئے اس سے، پچھلے سال بھی یہ آیا ہمارے سامنے، ہم نے کئی اخبار والوں کو بھیجا، انہوں نے اس کو دبا دیا، انہوں نے کہا صاحب یہ حساس معاملہ ہے، تم کو حساس لگ رہا ہے، غیرت ایمانی کا معاملہ یہ ہے کہ اس کو لوگوں سے کہا جائے گا یہ مت کرو، ٹھیک، حساس معاملہ ہے کہ صاحب لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ پیدا ہو جائے گا، اسے اس کو دبا دو، کوئی حرج نہیں ہے، انہیں قرآن جلتا رہے اور ہم حساس بن کرتے ہیں، بہرحال اس وقت مسلمان ہر قدم اپنا پیچھے لیتے جا رہے ہیں، خصوصاً اپنے دین سے پیچھے ہوتے جا رہے ہیں، یہ ہے وہ مشکل، جس مشکل کے اثرات ہر طبقے میں ہیں، طبقے علماء میں بھی، طبقے حکمران میں بھی، طبقے عوام میں بھی، ہر طبقہ اس کا شکار ہے، ایمانی حس، ایمانی غیرت مٹتی جا رہی ہے، گھٹتی جا رہی ہے، اس بنا پر آدمی وہ قربانیاں دینے کو تیار نہیں ہوتا جس قربانی کے مسلمان سے توقع کی جانی چاہیے، کچھ مرحلے تو وہ ہوتے ہیں کہ جہاں کمزور سے کمزور ایمان والا بھی اس کی ایمانی رمق جاگ جاتی ہے اور ایمانی حص اس کی بیدار ہو جاتی ہے اور وہ برداشت نہیں کرتا ہے، لیکن جب اتنا دھیماپن پیدا ہو جائے کہ اب کوئی بھی چیز کو حرکت نہیں دے پا رہی ہے، یہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتے ہوئے کارکون چھاپے گئے، دنیا کے بے شمار مسلمانوں نے کہا پھر کیا ہوا، حضور کی ذات اتنی عظیم الشان، کارٹون سے کارٹون بناتے رہو، ان کو کوئی توہین نہیں، یہ الفاظ ہیں، صرف دراصل اندر بےعزتی ہے، کچھ مسلمان روتے رہے، توڑتے رہے کہ صاحب یہاں تک ہونے لگا، یہ وہی ہے کہ دنیا کی بات، مسلمانوں سے تو کبھی کسی دوسرے مذہب کے کسی شخصیت کی کبھی توہین نہیں ہوگی، کسی کتاب کی کوئی توہین نہیں ہوگی، ہمارا مذہب ہم کو کبھی ہو، ہمارے یہاں تو مسئلہ یہاں تک لکھا ہوا ہے کہ جب آپ کمرے میں داخل ہوتے ہیں، وہ جو نیچے رکھتے ہیں کمرے میں داخل ہوتے وقت، تو لکھا جاتا ہے وہ یوز می، اسلام میں یہ بھی درست نہیں ہے، کیونکہ یوز می ایک علم ہے، اور علم کو پاؤں میں روکنا اسلام پسند نہیں کرتا، تو اسلام سے ایسے آداب سکھاتا ہے، بہرحال آپ ویسے جو بھی ان سے وابستہ ہوں یا جن جو بھی دوسروں تک یہ خبر پہنچا سکتے ہوں، اگر آپ کے محلے میں کوئی یہ پٹاخے اور آتش بازی بیچتا ہو، ان کو نرمی سے جا کر سمجھایا اس میں صورتحال یہ بات سامنے آئی ہے، اور یہ ہے وہ جو سری نگر میں پچھلے سال پکڑا گیا، اس سال بھی کہیں ہاتھ آئے ہیں لیکن یہاں تک پہنچ نہیں سکے، وہ ابھی بیچارے لوگ فون کرتے رہتے ہیں، اس سال جہاں سے یہ ساری سب سے پہلے یہ خبر آئی، وہاں کے امام صاحب کے پاس سینکڑوں کی تعداد میں یہ کاغذات جمع ہیں، اور انہوں نے کہا کہ صاحب، میں نے کہا معرہ قرآن یا ترجمے والا قرآن، انہوں نے کہا معرہ قرآن ہے، اور 25-12 پکے آئے ہیں، عالم شریف ہے، پہلا والا پھاڑا ہے اس میں سے بنایا ہے، دوسرا والا پھاڑا ہے اس میں سے بنایا، یہ ہے وہ دردناک صورتحال، بہرحال الحمدللہ مسلمانوں نے کبھی بھی دوسرے مذاہب کی توہین نہیں کی، یہ ہمارا امتیاز ہے، نہ ہم کبھی پسند کریں گے، دوسری قومیں اسلام کی توہین بھی کرتی رہیں، اسلام کو مٹانے کے لیے سرگرم بھی رہیں، قرآن نے پہلے کہا قد بدت البغضاء من افواههم، ان کے منہوں سے اسلام اور تمہاری نفرت ظاہر ہو جاتی ہے، اور جتنا ظاہر ہوتا ہے وہ تو بہت کم ہے، ان کے دلوں میں تو اور زیادہ بات ہے، اس کو سمجھو، قرآن نے کہا ولم ترضى عنك اليهود والنصارى حتى تتبع ملتهم، یہودی اور نصاری کبھی تم سے مطمئن نہیں ہوگے، کبھی ایک مسئلہ اٹھائیں گے کبھی دوسرا مسئلہ اٹھائیں گے، اصل دعویٰ میں ہم مولا ان کا ہی کہ اپنے اسلام سے چھوڑ دیں، اپنے اسلام چھوڑ دیں بالکل مسئلہ نہیں، کہ صاحب آپ ہمارے جیسے بن جاؤ اس کے علاوہ کوئی مسئلہ نہیں، تو کبھی وہ عنوان لائیں گے آزادی کا، کبھی عنوان لائیں گے صاحب یہاں حالات ٹھیک کرنے ہیں، کہیں فلاں صاحب آمریت اس کو دور کرنا ہے، کہیں یہاں تعلیم عام کرنی ہے، کہیں ادویات فراہم کرنی ہے، طرح طرح کے شیطانی دھوکوں کے ساتھ ملکوں کے ملکوں کو تباہ کرنا، اور خود ایسی بربریت، ایسی انسانیت سوزی، ایسی درندگی جیسی کہیں مسلمان سوچ بھی نہیں سکتے ہیں، اور سوال تو کہیں گے وہ ہم حقوق کے انسان کے علم بردار، اور ادھر سے مسلمانوں کا بہت بڑا طبقہ اتنا بھی نہیں سمجھ پاتا کہ جو دنیا میں سب سے زیادہ درندگی کا مظاہرہ کرنے والے ہیں وہ انسانی حقوق علم بردار کیسے بن سکتے ہیں، یہ تو ایسے ہی صاحب دودھ کے رکھوالے کے لیے بلی کو کھڑا کر دیا اور بلی میاؤں میاؤں کر رہی ہے، یعنی میں دودھ کی محافظ ہوں، اب ہم سمجھ بھی نہیں پاتے. حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا مجھے معلوم ہے تم یہودیت کے رنگ میں رنگنے لگو گے، ان کے نقش قدم پر چلنے لگو گے اور فخر محسوس کرو گے ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے، یہاں تک کہ اگر ان میں سے کسی نے اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کی ہوگی تم بھی مریوں کے ساتھ بدکاری کرنے لگو گے، اور تمہیں یعنی ذرا تبھی کوئی احساس نہیں ہوگا ہم نے کیا جرم کیا. لَقَدْ تَبِعُونَ مَثَلَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ حَزْمًا شِبْرًا بِشِبْرٍ، کہ بالکل اگر جس طرح سے وہ چلتے تم بھی اسی طرح سے چلو گے. چاہے اس وقت مسلمانوں کا عالم کیا کیسا لباس پہنیں گے تو ہم ان سے پوچھ کر، انہوں نے ٹائٹ کر لیا ہم بھی ٹائٹ کریں گے، بال بنائیں گے ان کی سٹائل پر انہوں نے بنائے تو ہمارے بھی، ناخن بنائیں گے انہیں کے، ہمارا اپنا نہ کوئی لباس ہے نہ کوئی کلچر ہے نہ کوئی تہذیب ہے نہ کوئی سوچ ہے، کچھ بھی نہیں ہے، سارا ان کے احساس کمتری اور اس طرح سے مانگے کے اجارے کا شکار مسلمان جب اس طرح سے ہو جائیں گے اس کے نتائج ہمارے سامنے. جو چیز مرض ہے اسی کو صحت سمجھا جائے، اور جس مرض نے امت کو کھوکھلا کر کے رکھ دیا، خدا کی نظر میں مقبول تر بنا دیا، اسی مرض کو محسوس نہ کر کے اسی کو ترقی سمجھنا، اور بتاؤ اسی پیچھے دوڑ رہی ہے. بہرحال یہی چند دردناک باتیں مجھے سمجھانی تھی، میں اپنی بات ختم کر چکا، اس کے علاوہ دوسری کچھ باتیں کہنی تھی لیکن شدت احساس کی بنا پر میرا ذہن ہی کام نہیں کر رہا. آج رات کو جب کل بھی ہم نے یہ سنا، ساری رات ہم لوگ تڑپتے رہے لیکن کوئی حل سمجھ میں نہیں آیا، کیا ہو گیا مسلمانوں کو، ہم دھماکے سنتے رہے سوتے رہے مسلمان قرآن کو دھماکوں سے اڑا رہے ہیں، قرآن کو جلا رہے ہیں اپنے ہاتھوں سے، یہ ہے وہ صورتحال. بس جہاں تک ہماری آواز پہنچ سکے، ایک تو یہاں کے اماموں تک آواز پہنچانی ہے، یہاں کے میڈیا کے ذریعے سے لوگوں تک پہنچانی ہے. آپ جانتے ہیں میڈیا بھی کس درجے کا ہے اور وہ کتنا ساتھ دینے والا ہے. پچھلے سال کچھ حضرات کو یہ دیا، انہوں نے تب تک اس کو دبائے رکھا، تب تک نہ سامنے نہیں لایا جب تک معاملہ ختم ہو گیا. انہوں نے کہا تھا یہ حساس معاملہ ہے، کہا تمہارے لیے حساس ہے ہمارے لیے غیرت کا ہے، غیرت ایمانی کا تقاضا کچھ اور تمہارے لیے حساس ہونے کا معاملہ کچھ اور. اللہ ہی ہمارے حال پر رحم فرمائے. میں اپنی بات ختم کر چکا ہوں. میرے کسی بھائی نے یہ سوال لکھا ہے، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 285، لا نفرق بین احد من رسل، کا کیا مطلب ہے، یہ فرق ماننے کے اعتبار سے یا رتبے کے اعتبار سے؟ بہت اچھا سوال ہے. ایک تو ہے نبیوں کا ماننا، کیا ماننا، کہ نبیوں کو نبی ماننا، تو جواب ہے اسلام نے حکم دیا ہر نبی کو برابر درجے کا نبی مانو، لیکن خود ان نبیوں میں درجہ کس کا کتنا بڑا ہے اس کا اس آیت سے کوئی تعلق نہیں. ہم ایسا نہیں اس نبی کو تو مانیں گے یہ زیادہ سچا تھا وہ تھوڑا کم سچا تھا، یہ نبی جو ہے وہ گناہوں سے زیادہ معصوم تھا اور یہ تھوڑا کم معصوم تھا، یہ نبی جو ہے یہ ایمان کا زیادہ مستحق ہے وہ تھوڑا کم مستحق ہے، یہ کیوں کہا گیا؟ یہ دراصل اس لیے کہا گیا، مثلا بعض نبی ایسے ہیں جن نبیوں کی زندگی میں ہمیں لگے گا یہ پہلو بڑا قابل اعتراض ہے، اس وقت قرآن کا خبردار تمہیں اعتراض کرنے کا حق نہیں ہے، یہ تو بڑی عجیب بات سامنے آ رہی ہے، یہ کیوں کیا نبی نے؟ مثلا ایک نبی کو اللہ تعالیٰ سامنے فرمایا ابھی اپنی قوم میں کام کرتے رہو، انہوں نے کہا اللہ میں تو قبض مایوس ہو چکا یہ سمجھنے والے نہیں ہیں، اللہ نے فرمایا نہیں ابھی آپ کو کرنا چاہیے، ابھی آپ نہیں جائیں گے یہاں سے، کہ اللہ میں مایوس ہو چکا ہوں میں تو جا رہا ہوں، تو قوم کو چھوڑ کر کے نکل گئے، تو گویا اللہ کی اجازت سے پہلے نکل گئے. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی نبی کا نام لے کر کے فرمایا خبردار ان کے متعلق کبھی کوئی جملہ نہیں بولنا، میں نہیں نکل رہا ہوں چاہے کتنے ہی مظالم مجھ پر ہوتے گئے میں نے برداشت کیا، کبھی کبھی ایسا نہیں کرنا، دیکھا ہمارا نبی اتنا برداشت کرنے والا فلاں نبی جو ہے وہ اس طرح سے اپنا وطن چھوڑ کر کے نکل گئے تھے، تو وہ نبی جو ہے وہ کم تر درجے کا نبی تھا، وہ کمزور جذبات کا نبی تھا، ایسا نہیں کرنا. تو خیر ایک ہے کسی نبی کو نبی ماننا، اس ماننے میں ہم کوئی فرق نہیں کرتے، اور ایک ہے نبیوں کے درمیان درجہ بندی ہے یا نہیں، جواب خود قرآن نے کہا تلک رسل فضلنا بعضهم على بعض، یہ نبیوں کی جماعت ہے، بعض اونچے درجے کے ہیں بعض کم درجے کے ہیں، تو درجہ اللہ تعالیٰ کا انہیں طے کیا. اچھا ادھر سے عقلی طور پر بھی واضح ہے، مثلا دیکھیے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام بھی کہتا نبی ہے جس کو بیک وقت دنیا کی تین قومیں مانتی، یہودی بھی ان کو اپنا نبی مانتے ہیں، عیسائی بھی مانتے ہیں، مسلمان تو مانتے ہیں، حتیٰ کہ حضور کے زمانے میں چار قومیں ان کو اپنا نبی مانتی تھی، مکے کے مشرکین بھی کہتے تھے ابراہیم ہمارا نبی ہے کیونکہ خانہ کعبہ انہوں نے بنایا، یہودی کہتے تھے ابراہیم ہمارا نبی ہے کیونکہ یہودی جو ہیں وہ سلسلہ نسب ان کا آگے چلتے ہوئے یہودا سے آگے گزر کر کے بنی اسرائیل، اور بنی اسرائیل اولاد ہے اسرائیل کی، اسرائیل نام ہے حضرت یعقوب کا، حضرت یعقوب بیٹے ہیں حضرت اسحاق کے، حضرت اسحاق بیٹے ہیں ابراہیم علیہ السلام کے، تو یہودی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نبی مانتے ہیں، مسجد اقصی ابراہیم علیہ السلام کے دور میں تعمیر ہوئی، یا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہی اپنے ایک بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام کو رکھا، اور یہودیوں کا کہنا یہ ہے کہ اللہ کے نام پر ذبح ہونے والا حضرت اسحاق ایسے اسماعیل نہیں، یہ یہودیوں کا کہنا ہے، تو غیر ان کے لیے لازم ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا نبی مان لیں. عیسائی، عیسائیوں کا معاملہ بھی یہی ہے کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا سلسلہ نظم آگے چل کر کے حضرت نہیں عیسائی جو ہیں وہ در حقیقت بنی اسرائیلی ہے، عیسائی کے ساری قوم بنی اسرائیلی ہیں، اور بنی اسرائیلی حضرت یعقوب علیہ السلام کی نسل ہیں بہرحال، اور مسلمان حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مانیں گے اس لیے مانیں گے کہ حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت اسماعیل کی نسل سے ہیں، اور اسماعیل علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ہیں، تو ابراہیم علیہ السلام تو ہے کیسا نبی ہے جو چار چار قوموں کی نظر میں مسلم نبی ہے. اس لیے کبھی کبھی یورپ کے کچھ لوگ چلتے رہتے ہیں، وہ کہتے ہیں صاحب ہم ایسا کریں ہم ابراہیمک ٹریڈیشن پر کھڑے ہو جائیں گے، نہ آپ کا اسلام نہ ہماری یہودیت نہ آپ کی عیسائیت، ہم ابراہیمی دین پر کھڑے ہو جائیں گے. وہ بھی دھوکہ دینے کے لیے آتے ہیں، کیوں؟ وہ کہتے ہیں ہمارے پاس اپنا کچھ ہے ہی نہیں، نام ہے یہودیت نام ہے عیسائیت، اصلی ان کے پاس ہے، اب اس کو مٹانے کے لیے کہتے ہیں ہم نہ ہمارا نہ آپ کا، تمہارا تو ہے ہی نہیں کچھ، وہ تو سارا خرافات کا مجموعہ ہے. اس لیے پوری عیسائی دنیا نہیں دکھا سکتی کہ بائبل اوریجنل ہے دنیا، پوری عیسائی دنیا نہیں دکھا سکتی عیسائی صاحب نے کبھی کہا میں خدا کا بیٹا ہوں، پوری عیسائی دنیا نہیں دکھا سکتی ہے کہ عقیدے کا فرا عیسائیت میں کہاں سے آیا، یہ بیچ میں شروع ہوا ہے، تو سارا بگڑا ہوا دین ہے، نام ہے اس کا خدا کا دین، اور اس کا تو اہم کہنا چیزیں آپ عیسائی صاحب کو نبی مان لو، زندگی میں جتنے چاہے جرم کرو، تو آئندہ سے پھانسی عیسائی صاحب لگ چکے ہیں، یہ تو بچے بھی ایسا نہیں کر سکتے، یہ بچوں کی سبھی سوچ میں یہ برداشت نہیں کر سکتی کہ صاحب سزا لگ گئی عیسیٰ علیہ السلام کو 2000 سال پہلے، آج میں جو جرم کروں گا اس کی سزا میں پہلے خدا نے اپنی بیٹی کو قربانی لے دی ہے، اب تم دنیا کے انسانوں کو جو چاہے سو جرم کرو، ہم اپنی تمہارے جرموں کے بدلے میں اپنے بیٹے کو قربان کر چکے ہیں. اس لیے جب سامنے باتیں ہوتی ہیں تو ایک دم لاچار ہو جاتے ہیں، اور جو چالاک ہوتے ہیں وہ فوراً بات کر لیتے ہیں، تجربہ ہے. خیر تو عیسیٰ علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام سب سے اونچے نبی، اس کے مقابلے میں اسماعیل علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں صرف اخیر میں جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے، ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں سینکڑوں نبی آئے، اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں صرف ایک نبی آیا، تو ظاہر فرق تو ہو ہی جائے گا، ابراہیم علیہ السلام کا درجہ بہت اونچا، اسماعیل علیہ السلام کا درجہ کم. ایک نبی ہوا ہے جس نبی کو حکم دیا گیا آپ کو کوئی نیا قانون نہیں دیا جائے گا، کوئی حلال حرام کا نیا چارٹ نہیں دیا جائے گا، آپ کو کوئی نئی کتاب نہیں دی جائے گی، بس ہم نے جو نبی بھیجا تھا اس نبی کو جو ہم نے کتاب دی تھی آپ اسی کتاب کے مطابق آگے دین چلائیں. جیسے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے نئی شریعت نئی کتاب نیا قانون دیا، اور ان کے ساتھ ایک دوسرا نبی حضرت یوشع یا حضرت ہارون ان کو نئی کتاب نہیں دی، نیا قانون نہیں دیا، حلال حرام کا کوئی نیا چارٹ نہیں دیا، ان کو کہا تم اسی دین کو چلاتے رہو، تو ظاہر ہے اس موسیٰ علیہ السلام کا درجہ اونچا ہوگا بمقابلے حضرت ہارون کے، حالانکہ حضرت ہارون بڑے بھائی ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے. تو نبیوں میں درجہ بندی ضرور ہے درجات کے اعتبار سے، لیکن ایمان کے درجے میں سارے کے سارے برابر ہوں گے. اس کو میں دوسرے لفظوں میں عرض کروں گا، وہ کبھی کبھی حضرات کے لیے تو نہیں، ہمارے علمی بحث اس میں ہوتی ہے. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے ایک جملہ کہا ہے اور اس پر بہت لوگوں کا اعتراض پیدا ہوتا ہے. کیا جملہ انہوں نے کہا ہے؟ انہوں نے کہا ہے میرا اور جبرائیل کا ایمان ایک ہی جیسا ہے. تو لوگوں نے کہا دیکھ کیا کہہ رہے ہیں، میرا اور جبرائیل کا ایمان ایک جیسا ہے، کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کے بعد اس کی جو وضاحت کی گئی وہ یہ ہے کہ جتنی چیزوں پر حضرت جبرائیل علیہ السلام کا ایمان ہوگا اتنی چیزوں پر مجھے بھی ایمان لانا ضروری ہے. اس میں ایک چیز اگر میری کم ہو جائے گی تو میرا ایمان ختم ہو جائے گا. تو جتنی چیزوں پر جبرائیل علیہ السلام کا ایمان، جتنی چیزوں پر ابو بکر صدیق کا ایمان، جتنی چیزوں پر عمر فاروق، اتنی ساری چیزوں پر میرا بھی ایمان ہے، تو ہو گیا نا برابر. جی اب طاقت پر ان کا بہت ہے، میرا تو کچھ بھی نہیں. اس کے سامنے کیا مطلب اس کا؟ آپ کا اگر سمجھا تو کوانٹیٹی کے اعتبار سے ایمان سب کا ایک ہی جیسا ہے، کوالٹی کے اعتبار سے فرق ہو جائے گا. ان کا بہت صاف ستھرا. ایک میٹر کا کپڑا وہ بھی ہے جو 10 روپے میٹر بکتا ہے, کھدر کا کپڑا جسے آپ گاڑیاں صاف کرتے ہیں, اور ایک میٹر کا کپڑا وہ بھی ہے جس کی قیمت 1000 روپے ہے. دونوں ایک میٹر ہے, تو مقدار میں تو دونوں برابر ہیں لیکن قیمت اور کیفیت میں دونوں آسمان زمین کا فرق ہے. تو خیر اس طرح سے کبھی کمیت اور کیفیت, ہمارے یہاں کو کمیت اور کیفیت کہتے ہیں. ٹھیک, اسی طرح سے جب ہم ایمان کے اعتبار دیکھیں, ہم کو کس کو نبی کو ماننا, ہر نبی کو, کسی نبی کو زیادہ ماننا, کسی کو کم, کا سب نبیوں کو برابر ماننا, سب اللہ کے نبی, سب ہدایت یافتہ, سب گناہوں سے معصوم, سب پر خدا کی وحی نازل ہوتی تھی, سب ہدایت کی طرف دعوت دینے والے تھے. بہت اچھا, تو درجہ کسی کا زیادہ بڑا ہے؟ ہاں درجہ زیادہ بڑا ہے, ہم نے نہیں کیا, اللہ تعالیٰ نے وحی سے فیصلہ فرمایا. بہت اچھا, لیکن اس کے بعد تو نبی علیہ السلام فرمایا, خبردار مجھے یونس علیہ السلام سے زیادہ اونچا درجہ نہیں دینا. حضور نے کیوں کہا؟ کہا ہاں حضور کو تو یہ کہنا چاہیے تھا. حضور نے توازن کہا, میں کچھ بھی نہیں ہوں. تو جو جتنی اونچی شخصیت ہوتی ہے واقعی میں خود کہتی ہے میں کچھ بھی نہیں ہوں. حضور کہتے تھے میں تو کچھ بھی نہیں ہوں, اللہ کا بندہ ہوں, میری جان بھی میرے قبضے میں نہیں ہے, بندے کے طرح بیٹھ کر کے کھاتا ہوں, بکری کا دودھ اپنے ہاتھ سے نکالتا ہوں, جوتا پھڑ جائے اپنے ہاتھ سے سیتا ہوں, عائشہ روٹی بنانے لگتی ہے میں آگ جلانے لگتا ہوں, عائشہ چولہا جلانے لگتی ہے میں خود آگ بولنے لگتا ہوں, میں تو یہ ہوں. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی تواضع کو ظاہر کرنے کے لیے, اس کے مقابلے میں اگر آپ حضور اکڑ کر کہتے مجھ جیسا کون ہے, تو صحابہ کے سامنے بھی بیٹھ نہیں سکتے تھے, وہ تو ویسے بھی گھبرا جاتے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی کبھی دروازے سے آواز دینا چاہتے تھے تو ہمت نہیں کرتے تھے, کافی دیر سوچتے تھے دوں آواز یا نہیں, جب ارادہ کرتے تھے دینی چاہیے تو ناخن بجاتے تھے, تو ناخن سے اندر آواز ہی نہیں آتی تھی. اب کہتا رہا ذرا زور سے کرنا, میری ہمت نہیں ہے زور سے بجانے کی. تو حضرت عمر جیسا جری انسان تھر رہا جاتا تھا, بعد حضرت نبی علیہ السلام انتہائی نرم اور متواضع رہتے تھے. اتنے متواضع کہ وہ دروازے پر آئی, حضور نے دیکھا, وہ بیچاری سر ایسے کر رہی ہے, پھر اس نے ایسے دیکھا, حضور سمجھ گئے کچھ کہنا چاہتی ہے, اندر مرد نہیں آ سکے گی. حضور یہی رخ کر کے گئے, کیا کہنا ہے؟ کہا لگے جی مجھے بات کرنی, لیکن تھوڑا گلی میں چلو. آپ اندازہ کریں, چھوٹے سے دفتر میں افسر ہوگا اور باہر سے ایک عورت آئے گی جی مجھے آپ سے بات کرنی ہے, تھوڑا باہر آ جائیے, طبیعت گڑبڑ کر لے گی, چاہے بےچارا چھوٹا سا افسر کیوں نہ ہو. تو کہہ کے تمہاری ہمت ایسی مجھے کہنے گی, حضور پیچھے پیچھے جا رہے ہیں, بوڑھے آگے جا رہی ہے, آگے گلی میں جا کر کے اس نے کوئی بات پوچھنی تھی, حضور اس نے پوچھی اور حضور نے جواب دی, اس درجے کا تواضع. لیکن ادھر سے جب نبی علیہ السلام حقیقی کا بیان کرنے کے لیے, آپ نے فرمایا انا سید ولد آدم, تمام نسل انسانی کا میں سردار ہوں, میں فخر نہیں کہہ رہا ہوں, ذمہ داری کی وجہ سے کہہ رہا ہوں. بالکل ایسے جیسے ایک دفتر میں ایک صاحب ہیں, کہنے لگا صاحب میں آپ سے عرض کرتا ہوں یہاں کا میں ذمہ دار ہوں, یہ تو ذمہ داری بتا رہا ہے فخر نہیں. لیکن جب کسی بات کو فخر کہے گا تو فخر انداز دوسرا ہوتا ہے. بہرحال ایمان کے اعتبار سے ہر نبی کو برابر ماننا ضروری ہے, اور درجات نبیوں کے الگ الگ ہیں. یہ جو وحید الدین خان صاحب ہیں ان کے طرح طرح کی غلط باتوں میں سے ایک بات یہ بھی غلط ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ نبی میں کوئی فرق نہیں ہے, سارے نبیوں کا درجہ برابر ہے. تو ان کے طرح طرح کی دوسری غلط باتوں میں سے ایک غلط بات یہ بھی ہے. میں کالج میں پڑھتا ہوں, جب کوئی میرا دوست کسی دن غیر حاضر ہوتا ہے میں اس کی حاضری کر لیتا ہوں, چاہے یہ فعل جائز ہے ناجائز ہے. جواب ہے کہ اس سے پہلے بھی بار بار مجھ سے یہ سوال پوچھا گیا ہے, عرض یہ ہے کہ یہ فعل جائز نہیں ہے, یہ ناجائز فعل ہے, اس لیے کہ یہ دھوکہ دینا ہے اور جھوٹ بولنا ہے, اور یہ طریقہ کار در حقیقت اس طالب علم کی تعلیم کو نقصان پہنچانے والا بھی ہے. یہ تو کاغذ میں تو جمع ہو رہا ہے مگر وہ در حقیقت آپ آئے نہیں, آپ نے پڑھا نہیں, تو نہ پڑھنے کا نقصان الگ, اور ادھر سے جھوٹ اس کا بولنا اور اس کا تعاون کرنا یہ الگ. جھوٹ کی جو کئی کئی قسمیں ہیں, ان قسموں سے ایک قسم یہ بھی ہے کہ زبان سے کچھ بھی نہیں کہا گیا, یا صرف حاضری لگاتے ہوئے حاضری لگوا دی. تو اور یہ مسئلہ صرف آپ ہی کے لیے نہیں ہے, ہم پر بھی یہ مسئلہ بیت چکا ہے. دیوبند میں جب کلاسوں میں حاضری ہوتی تھی تو وہاں بھی کچھ لڑکے یہ کارنامہ انجام دیتے تھے کہ دوسرے کو لڑکے کہتا آپ نہیں آنا, میں آپ کی طرف سے وہاں حاضری بول دوں گا. چاہے حاضری ہوتی تھی تو ایک ایک لڑکا کئی کئی لڑکوں کی طرف سے جواب کہتا تھا لبیک, وہاں لبیک جواب میں کہتے ہیں, اور لبیک بولتے رہتے تھے, تو باقاعدہ وہاں فتویٰ جاری ہوا کہ یہ فعل حرام ہے, اور ہمیں وہ فتویٰ پڑا. الحمدللہ میں تو بچا رہا ہوں اس جرم سے, لیکن بہرحال ہم نے دیکھا وہاں کچھ لوگ یہ جرم کرتے رہے ہیں. قرآن پاک میں انا ارسلنا کا شاہدا و مبشرا و نذیرا, کچھ لوگ شاہد کے بارے میں کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول ہمیشہ دیکھتے ہیں اور قیامت کے دن اسی بنیاد پر گواہی دیں گے, کیا یہ شاہد کا مطلب ہے یا نہیں؟ جواباً عرض ہے کہ ہرگز یہ مطلب نہیں, اور یہ مطلب اگر ہوتا تو پھر شاہد کا لفظ مسلمان کے لیے بھی بولا ہے قرآن نے, اور مسلمان کو بھی, عام مسلمان کو بھی قرآن نے کہا یہ قیامت کے دن گواہی دے گا. استدلال کی بجائے دو چیزیں ہیں. قرآن نے حضور کو شاہد کہا, مسلمان کو بھی شاہد کہا. ہم نے تم کو معتدل امت بنایا تاکہ تم دنیا کے انسانوں کے لیے شاہد بنو گے. تو شاہد تو عام مسلمان کو کہا قرآن. حدیث میں حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے شاہد فرمایا کہ قیامت کے دن حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام سے اللہ تعالیٰ شان و فرمایا کہ میرا دین تم نے پہنچایا تھا, ورد کر کے بار الہ پہنچایا تھا, تو ہماری قوم تو مان ہی نہیں رہی ہے, بار الہ میں نے دین آپ کا پہنچایا. قوم نوح بنایا جا رہا تھا, نبی جھوٹ بول رہے ہیں, ہمارے پاس آیا ہی نہیں ہے, اگر یہ آیا ہوتا ہم کیوں نہ مانتے. تو اللہ تعالیٰ شان حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ اب لائیے گواہ. نوح علیہ السلام نے فرمایا کس کو گواہ لاؤں گا, یہی ہیں وہ جن کو میں نے سمجھا, یہی انکار کر رہے ہیں, تو گواہ کس کو لاؤں گا. سوچیں اس کے بعد کہیں گے جی مجھے مل گئے گواہ. کون؟ مسلمان میری گواہی دے. تو وہ مسلمانوں کو ڈھونڈتے ہوئے میں جانا آپ مسلمان ہیں؟ جی ہاں. میں نوح علیہ السلام, آپ میرے حق میں گواہی دے سکتے ہیں؟ آپ کے حق میں کیا گواہی گواہی دینی ہے؟ یہ میری قوم مجھے جھٹلا رہی ہے, میں نے ان کو دین ہی نہیں پہنچایا, اب میں گواہ کہاں سے لاؤں؟ تو مجھے امید آپ میں گواہی دوں گا. دوسرا آپ گواہی دیں گے کیا؟ جی مجھے تو نہیں معلوم نوح کیا, وہ کیا ہوتا تھا نوح؟ آپ مسلمان ہیں؟ کہاں میں مسلمان ہوں. میں نوح علیہ السلام کا نوح کیا چیز ہے؟ وہ جانتا ہی نہیں ہوگا. یہ ایسا مسلمان جس مسلمان کا قرآن سے تعلق نہیں ہوگا, ایسا مسلمان جس نے یہ باتیں سنی نہیں ہوں گی, وہ کہے گا میں تو نہیں جانتا. تو ایک مسلمان کہے گا جی میں آپ کو جانتا ہوں, میں نے ہم نے پڑھا, وہ قرآن میں موجود ہے, آپ کو گواہی چاہیے, ہم گواہی دیں گے. چاہے ایک پوری ٹیم جائے گی نوح علیہ السلام کے ساتھ, اور وہاں جا کر کے کہیں گے بار بار ہم گواہی دیتے ہیں نوح علیہ السلام نے سارا دین آپ کا آپ کے قوم ان کا قوم تک پہنچایا, انہوں نے مانا نہیں. سارے لوگ شور مچائیں گے, کہنے کا صاحب عجیب غریب قسم کے گواہ ہیں. واقعہ پیش آیا ہے صدیوں پہلے, اور گواہ وجود میں آئے ہیں صدیوں بعد میں, اور آ کر کے گواہی دے رہے ہیں. کیسے گواہی دے رہے ہیں؟ تو اس وقت مسلمان کھڑے ہو کر کہیں گے یا اللہ آپ نے جو کتاب ہم تک بھیجی تھی اس کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو 950 سال تک سمجھایا, یا اللہ جو آپ کے نبی تھے انہوں نے ہم کو بتایا تھا کہ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم ان دو بنیادوں پر ہم گواہی دیتے ہیں. وہ کہیں گے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تو ہے قابل قبول گواہی؟ وہ کہیں گے کہ ہم نہیں مانتے, ہم تو آپ کے قرآن کو نہیں مانتے. اس وقت پھر اللہ تعالیٰ سمجھا اچھا ٹھیک ہے, اللہ کے علم ہے نوح علیہ السلام سچ بول رہے ہیں, نوح علیہ السلام کا دعویٰ ہے, امت محمد کی گواہی ہے, لیکن اللہ تعالیٰ شانو فیصلہ نہیں فرمائیں گے. پھر فرمائیں گے بتاؤ تم یہ کیسے فیصلہ کرو گے؟ کہا کہ ہم تو تب گواہی مانیں گے جب ہم خود بولنے لگیں کہ ہم نوح علیہ السلام آیا تھا. تو اللہ تعالیٰ شانو کو اسی انتظار ہوگا, کہا ٹھیک ہے زبانوں کا سوئچ آف, بدن کا سوئچ آن, اور بدن بولنے لگے گا بالکل ایسے جیسے ٹیپ ریکارڈ کا سوئچ آف کر دیتے ہیں اور دوسرا سوئچ آن کر دیتے ہیں تو شروع کر دیتا ہے, ریکارڈنگ کا سوئچ دبا دیتے ہیں تو ریکارڈ ہو رہا ہے, اور جب ریکارڈنگ کا سوئچ ختم کر کے وہ دوسرا سوئچ دبا دیتے ہیں تو بولنے لگتا ہے, بس وہی ہو جائے گا وہاں, اور اب نوح علیہ السلام کی قوم ساری بولنے لگے گی. بہرحال تو شہزاد وہاں قرآن نبی کا اصل چیز یہ ہے کہ حضرت نبی علیہ السلام تو اچھا ان ارسلنا کا شاہد, شاہد کا جو مفہوم لیا جا رہا ہے یہ مفہوم کسی پرانے مفسر نے, صحابہ تابعین اس کے بعد جو بڑے بڑے مفسرین گزرے ہیں اور عجیب عجیب مفسرین, مثلا امام القرطبی, امام رازی, امام بغوی, علامہ ابن کثیر, امام رازی, علامہ بیضاوی, تفسیر معلوم السنن, جتنے بڑے بڑے مفسرین گزرے ہیں کسی نے یہ تفسیر نہیں بیان کی. اور آخری بات یہ کہ اگر یہ معنی ہوتے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہر جگہ موجود اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں, تو جس وقت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کا تہمت لگائی جا رہی تھی اور ایک مہینے تک حضرت نبی علیہ السلام پریشانی کے عالم میں رہے, تو کہہ سکتے تھے میں تو وہاں موجود تھا جہاں حضرت عائشہ پال گام رہی, کیوں نہیں آپ نے فرمایا؟ اس لیے مانو غلط صحیح نہیں. اسلام میں سورج گرہن کا کیا تصور ہے جبکہ ہم کشمیر میں حاملہ عورتیں اس دن کوئی کام نہیں کرتی ہیں, کہتی ہیں جو بھی کام کریں گے اس کا نشان بچے پر رہتا ہے, مثلا اگر چاقو سے کوئی کام کریں گے تو بچے کے جسم پر زخم نشان رہے گا. پہلی بات یہ ہے کہ اسلام نے اس طرح کا کوئی حکم نہیں دیا, اسلام نے تو اتنا کہا جس وقت سورج گرہن ہو جائے تو نماز میں وضو ہو جائے. ہر نبی علیہ السلام کے زمانے میں ایک مرتبہ سورج گرہن ہوا ہے بس, اور حضور نے وہ سارا وقت گزارا ہے نماز میں, طویل نماز آپ نے پڑھی ہے, اور طویل نماز پڑھتے پڑھتے آپ کے سامنے ایک عجیب واقعہ بھی پیش آیا ہے, وہ یہ کہ محراب جس میں آپ نے نماز پڑھائی اس محراب میں آپ کو سارا جنت دکھایا گیا اور ساری جہنم آپ کو دکھائی گئی, اور جہنم دیکھتے دیکھتے وہ جہنم کے آگ اوپر کو بھڑک رہی تھی تو حضور پیچھے بھی ہٹ گئے, اور پھر رکو گئے پیچھے, پھر پیچھے ہٹ گئے, اور اس کے بعد پھر نمازی کے دوران حضرت نبی علیہ السلام نے ایسے جیسے انگور لٹکے ہوئے ہوں آدمی ہاتھ سے یوں یوں کر رہا ہوں, اسی طرح سے نماز میں آپ نے یوں یوں بھی کیا. نماز کے بعد آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا, اس خطبے میں فرمایا تمہارے اس محراب میں ساری جہنم مجھے دکھائی گئی اور اتنی خطرناک, میں نے اتنا خطرناک منظر زندگی میں کبھی نہیں دیکھا, اور تمہاری اس محراب میں مجھے جنت دکھائی گئی, اتنا حسین منظر کہ میں نے کبھی نہیں دیکھا, اور وہ اس کے انگوروں کے وہ گچھے لٹک رہے تھے, میں محسوس کر رہا تھا اپنے ہاتھ میں لے کر کے تمہیں کھلا بھی سکتا ہوں لیکن میں نے ایسا نہیں کیا. یہ آپ نے سمجھا پڑھا بخاری شریف میں کئی جگہ پر یہ حدیث موجود ہے. اس کے علاوہ آپ نے یہ کبھی یہ نہیں بیان فرمایا کہ سورج گرہن میں باہر نکلیں گے تو آنکھوں میں یہ خرابی ہو جائے گی یا بچے کے پیٹ میں یہ ہو جائے گا. اگر میڈیکل سائنس یہ کہہ رہا ہے یا علم طب یہ کہہ رہا ہے تو ضرور اس پر عمل کیا جانا چاہیے, اس لیے نہیں کہ حضور نے حکم دیا, اس لیے کہ انسانی تجربات کا ایک علم جس کا تجربہ کر رہا ہے مجھے ماننا چاہیے. میں اگر سادہ لفظوں میں اس کی مثال عرض کروں گا تو آپ کہیں گے کہ صاحب اگر کوئی عورت حاملہ ہوگی کیا حالت حمل میں اس کا شوہر اس سے ملاقات کر سکتا ہے یا نہیں؟ جواب آتا ہے اسلام میں اجازت ہے, ڈاکٹروں سے اجازت لینا ضروری ہے. ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ کو ڈاکٹر یہ کہے گا عورت ہونے کا خطرہ ہے آپ دور رہیے, حکیم کہہ سکتا ہے بچے کو نقصان ہونے کا خطرہ ہے آپ الگ رہیے, تو اس وقت آپ طب پر عمل کر لیں, کوئی حرج نہیں ہے, لیکن اسلام نے اس کا حکم نہیں دیا. بس ٹھیک اسی طرح سے اسلام نے نہیں حکم دیا یا ایسا نہیں کہا کہ آپ اگر سورج گرہن کی حالت میں عورت باہر آ گئی اس کے بچے کو وہی اثر ہو جائے گا کہ اگر وہ چھری چلا رہی تو بچے پر چھری کا نشان ہوگا. مجھے لگتا ہے شاید یہ توہمات کے قبیل سے بھی ہو سکتا ہے, لیکن اگر باقاعدہ علم طب چاہے طب قدیم ہو یا طب جدید اگر اس کا کوئی فارمولا یہ ہے اور ڈاکٹروں کی رائے یہ ہے پھر تو انسانی تجربات کا علم ہے اسے بچنا چاہیے, لیکن اگر توہماتی بات ہے تو یہ توہماتی باتوں کی کوئی حقیقت نہیں ہے. اسلام توہمات کے سخت خلاف ہے. حضرت نبی علیہ السلام نے بار بار فرمایا لا تیار توہم, اسلام میں نحوست اور توہمات نہیں ہیں. توہمات کا مطلب منگل کے دن یہ کام کریں گے تو کچھ ہو جائے گا, گرو کے آفتاب کے بعد یہ کام کریں گے تو کچھ ہو جائے گا, رات کو کنگھی کریں گے تو فلاں چیز ہو جائے گی, اور صاحب بلی نے راستہ کاٹ دیا تو ایکسیڈنٹ ہو جائے گا. یہ سب توہمات کی چیزیں ہیں. دنیا کے ہر قوم توہمات میں مبتلا ہے, الحمدللہ اسلام کے اندر توہم نہیں ہے. اگر جو مسلمانوں کو دوسری قوموں کے ساتھ ملنے جلنے کی بنا پر توہمات ہیں کہ صاحب باہر وہ بلبل نے آواز لگائی کہا مہمان آنے والا ہے, اور صاحب ہاتھوں میں کھجلی آ رہی ہے کہا پیسہ ملنے والا ہے, یہ سب توہمات کی چیزیں ہیں, حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. ایک لڑکی کو بہت جھوٹ بولنے کی عادت ہے, وہ کوشش کرتی ہے کہ وہ جھوٹ نہ بولے لیکن باتوں باتوں میں نکل جاتا ہے, وہ پریشان ہے, آپ کچھ حل فرما دیجئے. صرف اپنے استاد کے سامنے جھوٹی بات بھی نہیں نکلتی. بہت اچھا, پہلی بات یہ ہے کہ وہ ابتدا میں دو رکعت نماز پڑھ کر کے توبہ کرے, یا اللہ میں عہد کرتی ہوں میں آج کے بعد جھوٹ نہیں بولوں گی, اب آئندہ مجھے اس پر کاربند رہنے کی توفیق عطا فرمانا. اس کے بعد پھر طے کر لیں اگر میں نے ایک مرتبہ بھی جھوٹ بولا تو ایک مرتبہ جھوٹ بولنے پر میں دو رکعت جرمانے کے پکوں گی. پھر شام تک دیکھیں دن میں کتنی مرتبہ جھوٹ بولا گیا, کچھ تو یاد رہے گا کچھ بھول چکا ہوگا. اب شام کو جتنی مرتبہ جھوٹ بولا ہے اتنی رکعتیں نماز پڑھ لیں. یہ جو جرمانہ لگا نمازوں کا اگلے دن شیطان نہیں بولنے دے گا, کیونکہ اگر آپ نے جھوٹ بولا تو ادھر سے نماز پڑھیں گے اور اس کو یہ گوارا نہیں ہے. چنانچہ ایک اور ایک شخص اس نے ایک جگہ خزانہ دبا کر کے رکھا تھا, وہ ہاتھ نہیں آ رہا تھا, اور وہ مل پرانے زمانے میں ایسا بکثرت ہوتا رہتا تھا, پیسے جو ہیں وہ سونے چاندی کے ہوتے تھے, وہ دیگ میں بند کیے اور لے جا کر کہیں گاڑ دیے اور نشان بھی مٹا دیے تاکہ کسی کو پتہ نہ چل جائے, اور بعد میں خود بھی یاد نہیں آتا تھا یہ کہاں, چاروں طرف گھاس پھیل گئی سمجھ میں نہیں آتا, دو چار جگہ اس نے کھولا لیکن ہاتھ نہیں آیا تو پریشان ہو گیا. پریشان ہونے کے بعد پھر ایک سے پوچھتا ہے دوسرے سے پوچھتا ہے, کوئی تدبیر کوئی وظیفہ کچھ نہیں. امام رحمہ اللہ اللہ تعالیٰ کے بعد کیا کہنا ہے جی آپ جی بتاؤ کوئی تدبیر کر لیں گے میں تب جی بتاؤں گا, تم ساری رات نماز پڑھا کرو اور کہو میں ساری رات نماز پڑھوں گا اس نیت سے کہ اللہ تعالیٰ وہ خزانہ مجھے عطا کر دے. بارہ نماز شروع کر دی, چار رکعت کل پڑی تھی تو یاد آ گیا, فوراً دوڑ کر کے گیا یا فلاں جگہ کھودا تو وہاں پہ نکل گیا. اس کے بعد پھر اگلے دن امام صاحب کو کہتا ہے چار رکعت میں مسئلہ حل ہو گیا. کہنے لگا چار رکعت میں مسئلہ حل نہیں ہوا, وہ تو دراصل شیطان کو گوارا نہیں تھا کہ تم ساری رات نماز پڑھو, تم کو چار رکعت میں یاد کرا دیا اور تم کو نماز سے باہر نکال دیا. اب تو شکرانہ میں تمہیں پڑھنی چاہیے تھی کم سے کم. کہا لگا جی آج جا کے پڑھوں گا. کہا لگا وہ تو کل ہی لطف تھا, جتنے توجہ کے ساتھ تم کل پڑھتے اسی توجہ کے ساتھ آج نہیں پڑھوں گا. بہرحال جھوٹ اس کے بعد پھر ساتھ میں یہ کہ جھوٹ کے متعلق جو حدیثیں ہیں وہ حدیثیں یاد کر لیں, اور حدیثیں یاد کرنے کے بعد پھر ان حدیثوں کو روزانہ صبح پڑھ لیں ایک مرتبہ الفاظ کے ساتھ. حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ایک مرتبہ جھوٹ بولنے پر فرشتے 40 گز دور چلے جاتے ہیں. ایک حضرت نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جھوٹ بولنے والے کے منہ سے ایسی بدبو آتی ہے کہ جس سے 40 گھروں تک اس کی نحوست پہنچتی ہے. حضرت قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ شان فرماتے ہیں لعنت ہو جھوٹ بولنے والوں پر. ان آیتوں اور جھوٹ کے متعلق ہیں جب ان کو بار بار پڑھیں گے اور پھر اپنے آپ کو کہیں گے عہد کرو اب جھوٹ نہیں بولو گے, عہد کرو اب جھوٹ نہیں بولو گے. یہ ہیں وہ چند علاج. ان چند علاجوں کے بعد بھی اگر فائدہ نہیں ہوا تو پھر اس کے بعد اگلا والا علاج ہے وہ یہ کہ اگر آج کے بعد میں نے ایک مرتبہ جھوٹ بولا تو ایک جھوٹ بولنے پر ایک روزے کا جرمانہ, اور جب ایک مرتبہ جھوٹ بول دے گا اور ایک روزہ رکھ لے گا تو پھر دوبارہ نفس تیار نہیں ہوگا جھوٹ بولنے کے لیے, کہنے کا صاحب جھوٹ بولوں گا مگر دس روزہ, تو وہ رکاوٹ بن جاتا ہے. اور آخری علاج پھر یہ کسی بزرگ سے تعلق قائم کرنا چاہیے, وہ جب تربیت کرتے ہیں تو پھر آدمی جیسے اپنے آنکھ جیسے اپنے کان اپنے دل اور دوسرے حصوں کی حفاظت کرتا ہے ویسے اپنی زبان کی بھی حفاظت کرنے لگتا ہے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین برحمتہ اللہ. اثر کے نماز کے لیے جمع